لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يعصي نعماه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر. اللهم أجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قرآن کریم کی یہ وہ آیت ہے جو ہر جمعے کو صاحب ایمان یا نماز جمعہ میں سنتا ہے اور یا پھر اپنے گھر میں پڑھی جانے والی نماز ظہر میں خود ادا کرتا ہے. اور اس آیت کی تلاوت کر کے 1442 ہجرا 1442 ہجری کے ایام عزا کے اس چھٹے اور آخری عشرے کی مجالس کا آغاز کیا جا رہا ہے. یہ مجالس جس کا عنوان ہے معلم کتاب و حکمت، کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والا. ساری زندگی مجالس سننے والے مومنین اور مومنات فوراً سمجھ گئے ہوں گے کہ میرے اس موضوع کا قرآن کریم کی اس آیت سے کتنا گہرا ربط و تعلق ہے. لیکن آج چونکہ 21 صفر کی تاریخ ہے، یعنی 40 امام مظلوم علیہ السلام کے فوراً بعد کا دن، اس لیے کچھ تمہیدی گزارشات کرنا ہے. اچھا، یہ ایک بات تو یاد دلا دی جائے کہ چونکہ ایام عزا کے اس چھٹے عشرے میں وفات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ آتی، اس اعتبار سے جب کبھی مجھے یہ عشرہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو اس میں زیادہ تر بیان ختمی مرتبت ہی کی ذات، صفات، رسالت، فریضہ رسالت کے حوالے سے ہوتا ہے. بلکہ اگر آپ کو یاد ہو تو لاسٹ ایئر 1441 ہجرا کی انہی تاریخوں میں یہ عشرہ جو میں نے پڑھا تھا تو پوری 10 کی 10 مجالس پیغمبر اسلام ہی کے حوالے سے ہوئی تھی. تو یہ تو ایک اہم ترین مناسبت ہے کہ ہم نے اس عشرے کے لیے معلم کتاب و حکمت کا عنوان کیوں منتخب کیا. اور قرآن کریم کی وہ مشہور آیت جو پیغمبر کی ذات کے حوالے سے ہر مومن اور مومنہ جانتا، اس کی تلاوت کیوں کی گئی. مگر یہاں پہ ایک دو تمہیدی باتیں اور عرض کر دی جائیں. ممبر سے ذاتی طور پر میں شعر نہیں پڑھتا ہوں، لیکن جوش ملی آبادی کا ایک بہت ہی مشہور شعر ہے، یعنی مرثیے میں، مسدس میں وہ بیت ایک آتی ہے، اربعین آغا امام مظلوم کی عزاداری، کربلا کا جہاد، اس حوالے سے میں اس کو دہرا دوں. یہ انی پر سر نہیں تیری انا کا تاج ہے، کربلا تیرے نظام فکر کی معراج ہے. پیغمبر کو مخاطب کرتے ہوئے جوش فرماتے ہیں کہ یہ جو کربلا سے شام تک پورے راستے نوک نیزہ پر حسین کا کٹا ہوا سر لے جایا گیا، یہ خالی ایک سر نہیں، یہ پیغمبر اسلام کے لائے ہوئے دین اسلام کی معراج ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ کربلا کی ساری قربانی، لا حشرم ولا بشرم ولا ظالمن ولا مفسدا، 28 رجب کو مدینے سے نکلتے ہوئے حسین لکھ کر گئے تھے کہ کربلا کا یہ سارا جہاد کرنے جو میں جا رہا ہوں تو نہ ظلم کرنا ہے، نہ فساد برپا کرنا ہے، نہ کوئی حکومت قائم کرنا، یہ دین محمد کو بچانا. تو آقا کا یہ شعر کہیے، مصرع کہیے، مقولہ کہیے، فرمان کہیے، بہت مشہور ہے کہ اگر دین محمد میری قربانی سے بچ سکتا ہے تو آؤ تیروں آ کے میرے جسم کو چھلنی کر. اربعین، ابھی کل ہی آپ نے اربعین کا دن گزارا، اربعین حسین کی فتح و نصرت کا اعلان ہے. عاشور، صاحبان ایمان جانتے ہیں کہ آقا حسین کی سب سے بڑی کامیابی ہے جو 19 رمضان کو آقا کے بابا نے مسجد کوفہ میں جملہ کہا تھا، عاشور کے دن گویا وہی جملہ حسین نے کہا کہ فستو برب الکعبہ. آج حسین کامیاب ہو گیا، لیکن دشمن نے تو مان کے نہیں دیا نا، دشمن نے مان کے دیا اربعین کے دن کہ میں ناکام ہوں اور حسین کامیاب. تو اربعین حسین کی فتح کا ایسا اعلان ہے کہ اپنے نہیں، پرائے، دوست نہیں، دشمن، جان دینے والے نہیں، جان لینے والے، یہ اعلان کر رہے ہیں کہ حسین کامیاب ہوئے. تو حسین کامیاب ہوئے کیا مطلب؟ حسین کا مقصد کامیاب ہوا. مقصد کامیاب ہوا کیا مطلب؟ دین محمد بچ گئے. کربلا تیرے نظام فکر کی معراج ہے. تو اس اعتبار سے حسین کی کامیابی کا دن منانے کے فوراً بعد ہم ایک بار پلٹ کے دیکھنا کہ آخر وہ دین محمد ہے کیا جسے بچانے کے لیے حسین کربلا میں گئے، وہ نظام فکر ہے کیا محمد کا جس کی معراج کربلا بنا. تو یہ جو 20 سفر اربعین کے فوراً بعد 21 سفر کو ہمارا موضوع شروع ہوا تو اس کی ایک وجہ یہ بھی، ساتھ میں یہ بھی عرض کر دیا جائے کہ جب ہم نے حسین کی فتح کا دن اربعین کی شکل میں گزارا، جشن نہیں، اتنے قربانیوں کے بعد یہ فتح ملی، اربعین کا دن ہم نے گزارا، تو اربعین کے دن ہم نے یہ اقرار بھی کیا، اقرار مانے خود اپنی زبان پہ جملہ لائے، اور یہ اعلان بھی کیا یعنی دنیا کو سنائے کہ آخر حسین نے اتنا بڑا جہاد کس مقصد کے لیے کیا. ابھی میں نے بیان کیا کہ مدینے سے نکلتے وقت حسین اعلان کر گئے تھے کہ میں کیوں جا رہا ہوں، جوش ملی آبادی کا شعر بھی پڑھا. لیکن اب یہ دیکھنا کہ قیامت تک کے مومن کو اسلام کی جانب سے حسین کے جہاد کا کیا مقصد بتایا جا رہا، اور چونکہ اربعین کے دن یہ مقصد ہر مومن نے پڑھا. یہ حدیث آج کل اتنی مشہور ہو گئی کہ حدیث پڑھنے کا ایک طرح سے موقع بھی نہیں بن پا رہا ہے، یعنی ضرورت نہیں. مومن کی علامتیں 5 ہیں، ایک ہے 51 رکعت نماز اور دوسرے ہے زیارت اربعین, اور پھر باقی تین باتیں جو آپ نے یقیناً اربعین کے دن کی مجلس میں سنی ہوں گی یا اس سے ایک رات پہلے شب اربعین میں سنی ہوں گی اور ساری زندگی سنتے رہتے. اگرچہ میں یہاں پہ ایک سوال اکثر مجمع سے کرتا ہوں کہ کتنی عجیب بات یہ ہے کہ جو مومن کی علامت بیان کی گئی اور اس امام معصوم کے ذریعے سے بیان کی گئی کہ جنہی کے ذریعے سے بیان ہونی چاہیے, یعنی ہمارے 11 امام, ہمارے 11 امام کی کتنی حدیثیں معاشرے میں رائج ہیں یا لوگوں کو یاد. لیکن الحمدللہ دو ایسی حدیثیں لوگوں کو یاد ہیں کہ انہی دو حدیثوں کو اگر ہم پکڑ لیں, اختیار کر لیں, تمسک کر لیں تو ظہور امام تک گمراہ نہیں ہوں. ایک تقلید کے حوالے سے سب سے اہم حدیث, اہم حدیث اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات لوگ جب ضد پر اتر آتے ہیں, بحث پہ اتر آتے ہیں, چیز کو نہیں ماننا تو کتنے مختلف قسم کے بہانے بناتے ہیں. شراب حرام ہے, لیکن اب جسے شراب پینا ہے اور وہ اس کے حرام ہونے کو نہیں مانے گا, اس کا پہلا آرگومنٹ ہوگا قرآن میں دکھا دیجئے کہاں لکھا ہے کہ شراب حرام. میں داڑھی کی بات نہیں کر رہا, وہ تو شراب کے مقابلے میں بہت چھوٹا گناہ, اگرچہ بعض اوقات یہ جملہ کہہ دینا خود ایک گناہ بن جاتا, لیکن اس وقت جس انداز سے میں کہہ رہا ہوں تو یہ گناہ نہیں بن رہا. شراب حرام ہے یہ دکھا دی, اب آپ شراب کے حوالے سے قرآن کے سارے احکامات بتا دیں کہ قرآن ہر وہ بات کہہ دی جس سے یہ ثابت ہے کہ شراب حرام ہے, لیکن کہیں گے نہیں لفظ حرام دکھائیے, ہا رے الف میم یہ کہاں لکھا, رجس بھی کہا, عمل شیطان بھی کہا, ہر رجس سے بچنے کو واجب بھی قرآن نے قرار, ساری باتیں کہہ دی لیکن نہیں. جن کو نہیں ماننا ہے تو ان کا سارا بحث کا خلاصہ ہے کہ لفظ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ لفظ دکھائیے, ہماری پسند کا لفظ آنا چاہیے, پیغام آ جائے, مقصد آ جائے, وہی بات کہہ دی جائے, لیکن نہیں جو لفظ ہم کہہ رہے ہیں. جیسے اگر کوئی شخص اپنے باپ کو مثلا ابا کہتا, اب ہم نے والد محترم کہا, پدر بزرگوار کہا, ابو کہا, پاپا کہا, ڈیڈی کہا, کہ نہیں لفظ ابا دکھائیے, ابا سے زیادہ قابل احترام لفظ ہم نے آپ کو دکھا دیے, پدر بزرگوار ہیں یا آپ کے والد ہیں, نہیں لفظ ابا ہم کو چاہیے. تو اب یہ مطلب یہ کہ بات سمجھنا نہیں, صرف بحث کرنا ہے اور مسئلے سے منہ موڑنا ہے. تشہد میں ایک شہادت کے حوالے سے یہ والی بحث اسی انداز سے ہوتی, میں نے اس پہ کئی بار گفتگو بھی کی ہے, لیکن چونکہ آج ابھی پہلی مجلس ہے, تمہیدی مجلس ہے, آپ حضرات کل اربعین کی عزاداری کے بعد تھکے ہوئے بھی ہیں تو میں لمبا بیان کرنا بھی نہیں چاہتا ہوں, تو یہ پھر کسی اور موقع پر کہ بحث لفظ کی. اسی طرح اب اگر آپ دیکھیے تو قرآن سے لے کے حدیث سے لے کے سیرت رسول سے لے کے معصومین کے اقوال سے لے کے جگہ جگہ آپ کو تقلید کا حکم ملے, لیکن بحث کرنے والا کہے گا لفظ دکھائیے, لفظ تقلید کہاں. بھئی تقلید کا مطلب یہ ہے کہ نہ جاننے والا جاننے والے سے رجوع کرے, اور اگر ایک مسئلے میں کئی جاننے والے ہیں اور ان میں اختلاف ہے تو جس کا علم سب سے زیادہ اس کے پاس جاؤ. اب یہ قرآن میں بھی آیا, یہ پیغمبر کے فرمان میں بھی آیا, یہ معصومین کی حدیث میں بھی آیا, یہ اقلاء کی سیرت میں بھی ہے, یہ حکم خدا میں بھی ہے, لیکن اب بحث ہے کہ لفظ تقلید دکھاؤ. ہم نے کہا چلے آپ لفظ چھوڑیں, جو اصل مقصد ہے اس کے اوپر تو عمل کر لینا کہ جاننے والے کی جانب رجوع کرے, نہیں لفظ تقلید. تو 11 امام کی حدیث میں وہ لفظ تقلید بھی آ گیا جس پر اتنی بحث کی جاتی. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ 11 امام پہلے معصوم نہیں جہاں سے یہ تقلید شروع ہو کہ لوگ کہیں کہ یہ تو اسلام میں مسئلہ بہت بعد میں کہاں سے آ گئے. تو جب سے قرآن نازل ہوا فصل ہوا اللہ ذکر ان کنتم لا تعلمون سے لے کر ولولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ منہم سے لے کے مسلسل احکامات آ رہے ہیں تقلید کے, لیکن لفظ کی جن کو تلاش ہے. اور وہ ہم کو معلوم ہے کہ ان کے 99% لوگوں کو خلوص دل کے ساتھ تلاش نہیں ہے. تقلید کے مسئلے سے وہ الرجک ہیں, چڑے ہوئے ہیں, بچنا چاہتے ہیں, بھاگنا چاہتے ہیں, توہین کرنا چاہتے ہیں. اس لیے تو وہ گیارہویں امام کی حدیث, وَأَمَّا مِنَ الْفُقَهَاءِ مَنْ كَانَ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا لِهَوَى مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَى فَلِلْعَوَامِ أَنْ يُقَلِّدُوهُ. یہ اتنا ٹکڑا کہاں سے آ گیا؟ میں نے کہا گیارہویں امام کی حدیثیں ہمارے یہاں بہت کم مشہور, امام کی زندگی ہی اتنی مختصر, صرف 28 سال کی عمر ہے, جس کے اندر بھی 20 سال تک تو امام چھپائے گئے. یہ میرا موضوع نہیں ہے, یہ تو 8 ربیع الاول کی مجلس میں آپ علماء سے سنتے ہیں. صرف آخری 8 سال یہ سمجھی, یعنی بالفاظ دیگر جو میں نے 20 سال کہا اور 8 سال کہا, جب ان کے بڑے بھائی جناب سید محمد شہید کیے گئے جن کا روضہ بلد میں, تب 11ویں امام لوگوں کے سامنے لائے گئے. جب جناب سید محمد شہید کیے گئے تو اس وقت 11ویں امام کی عمر 20 سال تھی, وہاں تک چھپے ہوئے ہیں, لوگوں کے سامنے نہیں. کل 8 سال, جس میں سے امامت اور مختصر ہو گئی 6 سال. تو اس لیے اگر حدیثیں کم ہیں تو اتنا تعجب بھی نہیں ہے, کیونکہ 11ویں امام کی زندگی کا اصل مقصد وہ حدیثیں دینا نہیں تھا. وہ پہلے 10 اماموں نے فریضہ انجام دیا تھا. 11ویں امام کا مقصد تھا صاحبان ایمان کو غیبت کا عادی بنانا. کسی کا جوان بیٹا اچانک مر جائے اور کسی کا جوان ہی بیٹا مرے, میں نہیں کہہ رہا ہوں کسی بڈھے کی موت ہو تو اتنا غم نہیں ہوتا, جوان ہی بیٹا مرے لیکن کئی سال بیمار رہ کر آہستہ آہستہ طبیعت خراب ہو رہی ہے, ڈاکٹرز جواب دے رہے ہیں, کچھ امید ہوتی ہے پھر امید ختم ہوتی ہے, 2 سال 3 سال اس میں گزر گئے, پھر اس کو موت آ گئی اس جوان بیٹے کو, ماں وہی ماں ہے, باپ وہی باپ ہے, اتنا غم نہیں ہوگا جتنا غم اس وقت ہوگا کہ ابھی چلتا پھرتا آپ کے سامنے, ماں باپ کے سامنے ہے, اس نے کہا کہ ابا میں ابھی ذرا جاتا ہوں مارکیٹ سے سامان خرید کے لاتا ہوں, اور ایک دم وہاں سے فون آ گیا آپ کا بیٹا مر گئے, مجھے شوق لگے گا. فرق ہے نا دونوں میں, موت وہی موت ہے, باپ وہی باپ ہے, ماں وہی ماں ہے, محبت وہی محبت ہے, جوانی وہی جوانی, لیکن اچانک اور آہستہ آہستہ. تو 11ویں امام کی امامت کا ایک بڑا مقصد تھا صاحبان ایمان کو آہستہ آہستہ غیبت کے لیے تیار کرنا. لیکن یہ بات تو کہیں اور جانے لگی ہے, رخ بدل رہا ہے مجلس کا, تو میں واپس آؤں تو 2 حدیثیں اور بھی حدیثیں, میں یہ نہیں کہہ رہا خالی 2 حدیثیں, لیکن یہ 2 حدیثیں عوام میں بڑی مشہور ہو گئی. اور جیسا میں نے جملہ کا پھر دوہرا دوں کہ یہی 2 حدیثوں کو اگر ہم یاد کر کے اس پہ عمل کریں تو ظہور امام تک کی ہماری تمام جھگڑے, اختلافات, گمراہیاں پوری نہ صحیح تو 99% ختم ہو جائیں, تقلید کو پکڑ لیں صحیح طریقے سے. اور پھر دوسری یہ حدیث کہ مومن کی پہچان 5 چیزیں. اب یہ 5 جو چیزیں بتائی گئیں, ان میں سے ہر چیز خود اپنی جگہ پہ غیبت امام میں آدمی کو گمراہی سے بچانے والی, جب تک کہ یہ زیارت اربعین کے ذریعے آپ کا کنیکشن امام مظلوم سے مسلسل جاری رہے گا, جیسے الیکٹرک کی لائن ہوتی ہے نا, کہ جب تک وہ کنیکشن ہے مسلسل, 1 سیکنڈ کے لیے بھی لائٹ چلی جائے سارے کنیکشن ختم ہو جاتے. بلکہ آج کل جو دنیا کا میں نے ماحول دیکھا, 1 سیکنڈ کے لیے لائٹ جاتی ہے, 1 سیکنڈ, جب دوبارہ لائٹ آتی ہے کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں جنہیں دوبارہ آن کرنا پڑتا ہے اور دوبارہ چارج پہ لگانا پڑتا ہے اور دوبارہ, مطلب 1 منٹ کی لائٹ نے سب کو ختم کر دی. تو وہ کنیکشن نہ کٹنے پائے امام مظلوم سے, یہ زیارت اربعین اس کا بہترین ذریعہ. اور وہ نماز, اگرچہ اگلا جملہ جو میں کہہ رہا ہوں مجھے خود لگ رہا ہے کہ جملہ اتنا آسان نہیں ہے, اس کو سمجھانا چاہیے کیونکہ اس سے یہ تاثر آئے گا جیسے 2 الگ باتیں. زیارت اربعین ہمارا رشتہ جوڑتی آقا حسین سے بجلی کے کرنٹ کی طرح سے, کہ مسلسل 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 وہ سپلائی جاری ہے, ایک لمحے کے لیے سلسلہ کٹنے نہ پائے. اسی طریقے سے یہ 51 رکعت نماز ہمارے سلسلے کو جوڑتی ہے اللہ سے, مسلسل مسلسل ہمارا کنیکشن رہتا ہے یہ بجلی کی سپلائی, ایک دفعہ یہ سلسلہ کٹ گیا ہمارا اللہ کا رشتہ ٹوٹ گیا, دوبارہ شروع بھی کریں گے तो जीरो से स्क्रैच से दोबारा स्टार्ट करना होगा। लेकिन अब यह नहीं है कि अल्लाह से कनेक्शन अलग है, आका हुसैन से अलग है, दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं, एक ही चीज है। लेकिन चूंकि इस वक्त इस हदीस को भी समझाने का वक्त नहीं, ये अरबईन की मजलिसों में मौका मिलता है तो ज्यादा अच्छा रहता है, या आठ रबी अव्वल ग्यारहवें इमाम की शहादत। अर्ज यह कर रहा था कि ये जो दूसरी हदीस है इसमें जो बातें इमाम ने बताई वो भी गैबत में हमें गुमराही से बचाने के लिए बहुत अहम। मगर जो काबिल गौर इसमें एक नुकता है जिसको मैं वाजे नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक सवाल आपके सामने रख रहा हूं, मौका मिला तो इसी अशरे में इसका जवाब शायद आ भी जाए और शायद ना भी आए, कि जो पांच बातें मोमिन की अलामत करार दी गई, अगर आप गौर करें तो ये पांच की पांच बातें वाजिबात नहीं है, मुस्तहबात हैं। 51 रकत नमाज तो मुस्ताहब, 17 रकत यकीनन वाजिब है, लेकिन बाकी जो 34 है वो वाजिब तो नहीं। और जियारत अपनी तमाम तर अहमियत व अजमत के बावजूद वाजिब तो नहीं है, मुस्ताहब। घर के बाद मुस्ताहब इतने अहम होते हैं कि वाजिबात के बराबर होते हैं, शायद वाजिबात से भी आगे निकल जाए, शायद, क्योंकि ये एक फिकही बहस है कि अगर वह वाजिबात से आगे निकल गए तो फिर खुद वाजिब बन जाएगा, वो मुस्ताहब रहेगा भी नहीं, तो लोग मेरे अल्फाज भी पकड़ते हैं। तो खैर, बात की अर्ज कर रहा था कि बाकी तीन बातें तो खैर बहुत ही मशहूर, हाथ में अंगूठी का पहनना, या बिस्मिल्लाह को जोर से पढ़ना, या ये कि पेशानी को जमीन पर रखना, और इसे मोमिन की अलामत करार दिया जा रहा। बड़े बड़े वाजिबात होते तो समझ में आता है, ये मुस्ताहब, ये कोई इसमें कोई पैगाम जरूर है, और है पैगाम, और बहुत अहम पैगाम, और मुअल्लिमे किताब व हिकमत में जो दूसरा लफ्ज है ना, तालीम दी रसूल ने किताब की और हिकमत की, हिकमत, उसमें इसकी वजाहत की गुंजाइश भी है, और शायद मैं वजाहत भी कर भी दूं। आज तो अभी सिर्फ मजलिस, पूरे 10 मजालिस के सिलसिले की पहली मजलिस है, वो भी तमहीदी। तो अब मोमिन की पहचान में ज़ियारत अरबईन आई, यकीनन इससे मुराद, असल मुराद तो यह कि खुद जाके जियारत करो। लेकिन जब वहां जाके जियारत करो भी तो गूंगों की तरह खड़े होगे कि कुछ कहोगे आकाश, जो कहोगे वही वो जियारत अरबईन है जो हम अपने इमाम बारगाहों में उस वक्त पढ़ते जब वहां नहीं जा सकते, क्योंकि जो वहां नहीं जा सके उसकी जिम्मेदारी भी करबला के वाकये से पहले करबला के सफीर ने हमें बता दी। करबला पहुंचने से पहले, अभी आका करबला पहुंचे नहीं है, लेकिन सफीर है हुसैन मुस्लिम इब्ने अकील ने दारुल हमारा की छत पे खड़े होकर जब जल्लाद की तलवार आका की गर्दन की जानिब पड़ रही थी, मक्के का रुख करके आका को सलाम करके जियारत पढ़ के बता दिया। जो नहीं पहुंच पाए तो जहां पर है वहीं से वो जियारत पढ़ ले। तो हम जियारत कर भाई इसलिए भी पढ़ते हैं, बल्कि इसलिए ही पढ़ते हैं कि आका इस वक्त हम वहां नहीं जा सके तो यहीं से हमारा सलाम लीजिए, आपके अपने सफीर मुस्लिम इब्ने अकील जिनको आपने अपना ऐसा नुमाइंदा बनाया कि जो उसकी बात माने तो आपकी बात मानी, उन्होंने हमको ये पैगाम दिया। तो अब ये ज़ियारत अरबईन पढ़ी जाती है, मोमिन की अलामत भी। एक जुमला मैंने कहा कि गैबत इमाम में हमें गुमराही से बचाने का तरीका और जरिया भी, उसमें एक लफ्ज आता है, एक लफ्ज, सिर्फ एक लफ्ज है, बहुत लंबा जुमला लेकिन उसका खुलासा सिर्फ एक लफ्ज है, लफ्ज। और चूंकि अभी अभी कल आपने ज़ियारत पढ़ी, इस एतबार से हर एक के जहन में ये बात ताजा होगी। और ये ज़ियारत के बिल्कुल शुरू में, ये नहीं कह रहा हूं कि पहला जुमला है, लेकिन ज़ियारत का जब पहला पैराग्राफ कहा जाए उसमें ये जुमला, वो क्या जुमला, क्या है, खुदा में गवाही देता हूं। अब आप ज़ियारत पढ़ रहे हैं तो आका हुसैन को सलाम करने, लेकिन गवाही अल्लाह की बारगाह में दे रहे हैं कि मैं गवाही देता हूं कि मेरे आका इमाम मजलूम ने यह कुर्बानी दी। और किस दिन आप गवाही दे रहे हैं, आशूर के दिन नहीं कह रहे ये जुमला, ये आप कह रहे चेहरों के दिन, अरबईन के दिन, क्या गवाही देता हूं कि आका ने यह कुर्बानी क्यों दी, बजला क्यों कुर्बानी दी, लियस्तन कजा इबादका मिनल जहाला, यह है जहाला, यह लफ्ज है, एक लफ्ज, ताकि तेरे बंदों को निकाला जाए जहालत से, استنقاذ, یعنی وہ جہالت میں ڈوب چکے, کیا چکے ہیں جہالت میں, ان کو جہالت سے نکالنے کے لیے آقا نے یہ قربانی دی. ایک ہوتا ہے کہ کوئی خطرہ آ رہا ہے پہلے سے اس کی روک تھام کرنا, ایک ہے کہ اگر کسی وجہ سے لوگوں نے پہلے سے روک تھام نہیں کی, خطرہ آ گیا, لوگ ڈوبنے لگے, اب ایک بہادر آگے بڑھتا, ہاتھ بڑھا بڑھا کے ہر ایک کو وہ ڈوبنے سے بچا رہا, ہو سکتا ہے کہ 500 کو بچا کے آخر میں وہ خود ڈوب جائے. لَيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ, تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکالا جائے. یہ ایک لفظ آیا جہالت, یہ حسین کے پورے جہاد کا مختصر ترین خلاصہ آپ نے زیارت اربعین میں بتایا. عموماً ہر زیارت میں حسین کے جہاد کا مقصد بیان ہوتا مختلف الفاظ میں, مختلف تشریحات کے ساتھ, لیکن مختصر ترین ایک لفظ میں مقصد حسین, اور اس زیارت میں جو حسین کی فتح و نصرت والے دن کی زیارت. پھر عرض کر دوں حسین کی فتح و نصرت پہلے دن سے, یہاں پہ میں کہتا ہوں حسین کا وکٹری ڈے اس معنوں میں کہ خون کے پیاسے بھی یہ مان رہے ہیں کہ ہم ہارے یا جیتے. ایک لفظ جہالت, حسین جہالت سے نکلنا تھا یہ حسین. اب آئیے ذرا دیکھیں کہ قرآن رسول کے بارے میں کیا کہتا, کہ رسول کے آنے کا مقصد کیا ہے. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. میں اس وقت آیت کا ترجمہ بھی نہیں کر رہا کیونکہ اس آیت پہ ہماری بات تو کل شروع ہوگی. قرآن کہہ رہا کہ یہ رسول اس دنیا میں آیا تاکہ يعلمهم الكتاب والحكمة, انہیں تعلیم دے, معلم بن کے آیا, ٹیچر بن کے آیا ہے, علم دینے آیا. رسول کا مقصد ہے علم دینا, حسین کا مقصد ہے لوگوں کو جہالت سے بچانا, اسی کا نام تو علم دینا ہے نا. علم آپ کیسے دیں گے جب جہالت سے کیسے بچائیں گے, جب علم دیں گے. آنا من الحسین, حسین منی وانا من الحسین. اب یہ میں یہاں چہلم کے دن کو 28 سفر وفات رسول خدا کے عشرے سے ملا رہا ہوں. چہلم حسین کا دن ہے, اس کے بعد کا عشرہ رسول خدا کی وفات کی وجہ سے رسول خدا کا دن. حسین منی, حسین مجھ سے. تو اگر میں آیا ہوں لوگوں کو علم دینے تو حسین مجھ سے, حسین بھی لوگوں کو علم دے گا. وانا من الحسین, اور میں بھی حسین سے, کیونکہ اگر حسین نے لوگوں کو علم دیا تو وہی کام کیا جو میں کر رہا ہوں, کر کے آ رہا ہوں جس کے لیے اللہ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا. اور یہ کوئی چھوٹا جملہ نہیں ہے. ایک بار پہلے بھی میں نے بہت مختصر امام بارگاہ علی رضا شارجہ کے اس ممبر سے یہ بات کہی تھی. اب یہاں میں اتنے سالوں سے مجلس پڑھ رہا ہوں کہ اب مجھے بہت سی باتیں 30-30 سال پہلے پڑھی ہیں. اب 30 سال میں پوری نسل ختم ہو گئی, بہت سے بزرگ دنیا سے چلے گئے, بہت سے بچے پیدا ہو کے جوان ہو کے صاحب اولاد ہو گئے, تو ایک آدھ کچھ بات تو ریپیٹ ہو جاتی ہے یا تکرار ہو جاتی. اگلا جملہ اگر میں کہہ رہا ہوں اسے آپ کو تکبر کا جملہ نہ سمجھ, اور آپ تو بہت سارے نوجوان خطیب بھی میری پرانی تقریروں کو دہرا رہے ہیں, تو بجائے اس کے کہ آپ دوسروں سے میری باتوں کو ریپیٹیشن میں سنیں مجھے سے سن لیجیے. گرچہ یہ آج کے لیے بات نہیں ہے, یہ بات ہے آئندہ باقی نو مجالس میں کچھ چیزیں ایسی آئیں. میں اکثر ایک سوال کرتا ہوں, اور وہ سوال یہ کرتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی کسی خراب جگہ پہ رہتا ہو, بری جگہ پہ رہتا ہو, اب یہ خراب اور بری سے میری مراد یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے وہاں کوئی سہولتیں وغیرہ نہ ہو, اور پھر وہ کسی ایسی جگہ منتقل ہو جائے, چلا جائے, خوشی بات ہو رہی ہے خوشی سے جانے کی, کہ جو بہت اچھی جگہ مانی جائے, سہولتیں بہت زیادہ ہوں, تو کوئی تعجب سے نہیں پوچھے گا کہ ان صاحب کو کیا ہو گیا تھا, یہاں سے وہاں کیسے چلے گئے. فرض کیجئے کہ پنجاب کے کسی بہت ہی دور دراز کے دیہات کا کوئی آدمی امریکہ منتقل ہو جائے یا کینیڈا چلا جائے, تو آج کی دنیا میں کوئی نہیں پوچھے گا کہ ان صاحب کو ہوا کیا تھا, کیوں اپنے آپ کو زحمت میں ڈالا, کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا, اچھے بھلے تھے تو اپنے گاؤں, کوئی نہیں پوچھے. بلکہ لوگ الٹا آ کے یہ پوچھیں گے کہ بھائی تم کیسے گئے, ہمیں بھی طریقے بتا دو. یا یہ کہ مثلا صوبہ بہار کے کوئی دور دراز کے گاؤں کا رہنے والا کینیڈا چلا جائے, تعجب نہیں. تعجب کب ہوگا؟ جب الٹا معاملہ, کہ کوئی آدمی اچھی بھلی آرام دہ زندگی گزار رہا ہے امریکہ, ساری سہولتیں اس کے پاس ہیں, کوئی اس کو پرابلم نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور پھر ایک دم پتا چلا کہ وہ وہاں سے واپس آ گئے, وہ بہار کے اسی گاؤں میں چلے گئے اور یا پنجاب کے اس گاؤں میں چلے گئے جہاں پانی بھی نہیں ہے, جہاں بجلی بھی نہیں ہے, جہاں گیس بھی نہیں ہے, جہاں ٹرانسپورٹ بھی نہیں ہے, جہاں پہ قانون کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, اور وہاں پہنچ گئے. وہاں لوگ حیرت سے پوچھیں گے کہ بھائی آپ نے کیا بپتا پڑی کہ آپ یہاں آ گئے. ہر ایک کے دل میں آئے گا کہ وہاں کوئی نہ کوئی پرابلم ہوا ہوگا جس کی وجہ سے وہ یہاں سے وہاں سے یہاں آ گئے. کامن سینس کی بات ہے, عقلی بات ہے, ہر صاحب عقل کا یہی طریقہ. اور یہ میں بات دنیاوی اعتبار سے کہہ رہا ہوں, یہ دینی اعتبار سے بھی ہو سکتا. کوئی آدمی مکے میں, کوئی آدمی مدینے میں, کوئی آدمی نجف میں, کوئی آدمی کربلا میں بہت آرام سے رہ رہا ہو, کوئی ایسا اس کو دنیاوی مسئلہ یہ نہ, اور وہ چھوڑ چھاڑ کے کسی ایسے علاقے میں پہنچ جائے تو لوگوں کو تعجب ہوتا ہے, تو ایک فطری بات. اب یہ ایک سوال میں اکثر یہ لوگوں سے کرتا رہتا ہوں کہ آخر اللہ کے رسول کو اس دنیا میں آنے کی کیا ضرورت پیش آتی. سیرت رسول کے حوالے سے ہمارا موضوع آج شروع ہوا, اللہ کے رسول کہاں تھے. اب کہا جائے کہ بھائی وہ بہت ہی کوئی تکلیف دہ جگہ پہ تھے, اور کوئی بہت ہی پرابلم والے جگہ پہ تھے, اور کوئی بہت ہی مصائب والی جگہ پہ تھے, اس لیے وہ یہاں سے وہاں سے یہاں. اللہ کے رسول کہاں؟ عرش الہی پر, جنت میں. سب سے پہلے ان کا نور پیدا ہوا, اور ان کا نور پیدا کرنے کے بعد اللہ نے پھر عرش الہی کو پیدا کر کے اس نور کو خاص اہتمام کے ساتھ وہاں پہ رکھا. اور پھر بہار الانوار میں جو آقا حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی ایک حدیث ہے, یہ جان بوجھ کے میں نے کہا کیونکہ اسی عشرے میں آقا حسن کی شہادت کی بھی تاریخ آتی, اور وہ یہی ہے کہ پھر پروردگار نے جنت میں خاص جگہ بنائی, خاص پانی کا چشمہ جاری کیا اور ہمارے نور کو وہاں پہ رکھا. روایتیں تو بہت ساری, اور جنت کیا چیز ہے؟ کتنا ہی جنت کا بیان کر دیا جائے, جب تک کہ ہم جنت میں جائیں گے نہیں ہم کو پتہ ہی نہیں چل سکے گا کہ ہم کو کیا نعمت ملی. حتیٰ یہ کہ جملہ میں بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں اور ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں, قرآن میں اللہ نے جنت کا اتنا تفصیلی تذکرہ کیا جنت کی نعمتوں کا, پھر بھی مومن نہیں سمجھ سکتا ہے کہ جنت کیا. ایک ہلکا سا خاکہ ذہن میں آتا ہے, کیونکہ قرآن کی بھی مجبوری یہی ہے کہ مثالیں تو وہی دے گا نا جو اس دنیا میں ہمارے سامنے, تاکہ کچھ بات سمجھ میں آئے. لیکن جب تک کہ خود آدمی جنت میں قدم نہ رکھے, اب اندازہ کریں اس بات سے کہ جنت کا جو بیان قرآن کریم میں آیا, یا قرآن کی آیتیں بھی اتنی واضح کہ ہمیں حدیثوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. نعوذ باللہ, میں حدیثوں کی توہین نہیں کر رہا ہوں, جو صحیح اور معتبر حدیث ہے اس کا حکم اتنا ہی واجب العمل ہے جتنی قرآن کی آیت. لیکن میں جو ایک عام لوگوں کا مزاج بن گیا کہ حدیث کا لفظ آتے ہی ان کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے کہ شاید کمزور نہ ہو, تو اب جو جنت کا قرآن میں ہی تذکرہ ہے اور بالکل واضح آیت, تو وہ ایسا ہے کہ اس کو دیکھ کر دنیا میں کچھ لوگوں نے اس نقشے پر جنت بنانا چاہیے. اچھا اب یہ کتنی ہی کوشش کر لیں, لیکن ایک جو نعمتیں بتائیں, یہ جو انہوں نے مصنوعی جنت, نقلی جنت, جعلی جنت قرآن کی آیتیں دیکھ کر انہوں نے بنائی, وہی اتنے خوبصورت تھیں कि जो उसमें गया उसको वहां से निकलने का दिल ना चाहे। हसन इब्ने सबा किलाए अल मौत, बहुत बड़ा इस्लाम का एक फितना गुजरा है हलाकू खां के जमाने। हलाकू खां खुद एक बहुत बड़ा फितना था, लेकिन जैसे अल्लाह का तरीका है कभी एक फितने से दूसरे फितने का खात्मा होता। हलाकू खां ने इस किले को तबाह किया था, लेकिन उसने जन्नत बनाई। और जिन लोगों से उसको काम लेना, ये बहुत हिस्ट्री का सेंसिटिव इशू भी है, इसलिए मैं बहुत एहतियात से बात कर रहा हूं। वो उन नौजवानों को वहां पर ले जाता था, चंद घंटे या चंद दिन अपनी जन्नत में रखता था, फिर उसके बाद वो सो रहे होते थे या नशे में होते थे, उन्हें दोबारा उठवा के फिकवा देता था उनके अपने घर। और जब उनकी आंख खुलती तो वो तो सोए थे उस जन्नत में जो उन्होंने दो दिन तीन दिन मजा चखा, और अब आ गए अपने घर में, पागल हो जाते थे। ये मैं अलिफ लैला की हारून रशीद की कहानी नहीं सुना रहा कि कौन था वो अबुल हसन, एक दिन अपने घर महल में बुलाता है, एक दिन घर भेजता, नहीं, ये तारीख का माना हुआ वाकया है। बिल्कुल वो पागल हो जाता था, मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाना है। अब उसके आदमी आते थे, अब वहां जाना है तो फुला फुला काम करना होगा। कितने बड़े बड़े जीनियस मुसलमान उसने कत्ल करवा दिया इसी बात पर। एसेसिनेशन का लफ्ज अंग्रेजी में आया ही हशीश की वजह से है, जो वो पिला के लोगों को जन्नत ले जाता। कौन सी जन्नत उसने कैसे जन्नत बनाई होगी? क्या अल्लाह के मुकाबले में जन्नत बना सकता? एक मस्नूई जन्नत बनाई है, लेकिन जिसने कदम रखा वो पागल हो गया। अब मुझे वो वही चाहिए, उसके लिए वो दूसरों की जान लेने को तैयार। या जैसे शद्दाद के बारे में कि जब हजरत हूद ने हमारे कितने ही साथी अभी नजब में वादियो सलाम के कब्रिस्तान में हजरत हूद और हजरत सहले की कब्रों की जियारत करके आए होंगे, जब हजरत हूद ने उससे कहा इस मुसलमान बन जाओ, उसने पहला सवाल किया कि मुझे क्या मिले, मैं बादशाह, पूरी दुनिया का बादशाह, मेरे पास सब चीजें, मैं क्यों किसी और के मातहत जाऊं, क्या मिलेगा? कहा जन्नत मिलेगी। तो जन्नत क्या होती है? कहा ये होती है जन्नत। कहा ऐसी जन्नत तो मैं खुद बना सकता हूं, क्योंकि दुनिया का पहला बादशाह था जिसे अल्लाह ने सारी दुनिया की हुकूमत दी। दुनिया से मतलब जो उस जमाने की नोन वर्ल्ड थी। रिवायत यही है कि चार ही आदमियों को अल्लाह ने अब तक सारी दुनिया की हुकूमत दी है, लेकिन उसमें पहले दो काफिर थे। ये जो अल्लाह का एक तरीका है कि काफिर को देता है और उसका इम्तिहान लेता है, मोमिन से नेमतें छीनता है और उसका इम्तिहान लेता है। पहला शद्दाद नमरूद उसके बाद आया, और फिर जैसा रिवायतों में है कि हजरत सुलेमान नबी और ज़ुल्क़रनैन। अब पांचवें तो हमारे जमाने के इमाम हैं ही, लेकिन बात हो रही है अभी पहला शद्दाद का। ऐसी दुनिया का बादशाह हूं, ऐसी जन्नत तो मैं खुद बना सकता हूं, मुझे क्या जरूरत किसी और का एहसान लेने की। जैसे एक साहब का वाकया है ना, वो बड़ी डींगे हाँकते थे, बहुत शेखी खोरे थे, कोई बात भी करेगा, अरे वो तो हमारे बाप था, हमारे तो बाप है, आपने जो बात की हमारे बाप तुमसे भी ज्यादा, फुला चीज वो तो हमारे दादा ने बनाई, फुला चीज वो तो हमारे नाना की मिल्कियत थी। जो चीज आप उनके सामने कहें, या उनका बाप या दादा या नाना या चचा या खाल मामू, वो निकाल लेंगे कि असल तो उनके पास थी ये चीज। एक दिन बीवी ने कहा कि भाई, भाई तो नहीं कहा होगा वरना तो शायद निकाह भी टूट जाता आवाम की गलत फहमी में, भाई क्या इतनी डींगे हाँक रहे हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। कल तुम कहोगे कि जी मेरे बाप तो हजरत नूह की कश्ती में भी थे। मैंने कहा वाह, ये क्या कह दिया तुमने, वो किसी और की कश्ती में क्यों होते, उनकी तो अपनी खुद कश्ती थी, वो तो उन्हीं की कश्ती थी। अगर जो बीवी ने जो कहा और जो इन्होंने जवाब दिया, यूं अगर आप देखे तो वह हक है। दुनिया में जितने इंसान आ गए सब हजरत नूह की औलाद। वो 80 आदमी जो लेके गए थे अपनी कश्ती में, मोमिन है बा अमल, वो भी बाद में मर गए, तो नस्ल तो उन्हीं से चली। वो तो हम भी कह सकते हैं कि वाह हमारे परदादा किसी और की कश्ती में क्यों बैठे, उनकी अपनी कश्ती। मगर जो एक मिजाज हो जाता है ना, वो उसकी बात हो रही है। शद्दाद ने कहा वाह, मैं ये जन्नत के लिए मैं किसी और के आगे अपनी पेशानी क्यों झुकाऊं, ऐसी जन्नत तो मैं खुद बना सकता हूं और बनाई। और ये कहना पड़ेगा कि दुनिया में जितने लोगों ने झूठी जन्नत बनाने की कोशिश की उनमें सबसे कामयाब शद्दाद ही रहा, क्योंकि कुरान ने उसकी तारीफ कर दी, इरमा ज़ातिल इमाद अल्लती लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद। ये इरम वाले शद्दाद की जन्नत का नाम इरम था, इन्होंने ऐसी चीज बनाई है कि लम युखलक, आज तक क्रिएट नहीं हुई मिस्लुहा उस जैसी कोई चीज फिल बिलाद दुनिया के किसी शहर, मगर वो भी असली जन्नत के मुकाबले में 0/0। मैं एक वाकया बहुत पहले पढ़ा करता था, कराची में कब्रिस्तानों का एक इलाका है, वो मेवा शाह का इलाका जहां बहुत सारे कब्रिस्तान, मेरे वालिद मरहूम भी उसी में से कब्रिस्तान हैदरीबाग में दफन। मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूं, 64 में उनका इंतकाल हुआ था, तो उस वक्त उस बाग में जो मेन गोरकन था, करीम उसका नाम था, तो हम लोग अक्सर जाते थे, तो उसने एक दफा मेरे बड़ों से कहा, मैं तो बहुत छोटा था उस वक्त, मैं ये नहीं बताऊंगा कितने साल का था, वरना आप लोग फौरन मेरी उम्र का हिसाब लगा लेंगे, लेकिन जो मेरे बड़े थे उनसे कहा कि वो मेरा चचा आधा पागल हो चुका है, बहुत इलाज कराए, बहुत बेतकल्लुफी हो गई थी आना जाना, क्योंकि उस वक्त मौतें भी इतनी नहीं होती थी, कब्रिस्तान में लोग कम जाते थे, और जो एक तरीका था उसके एतबार से जो लोग जाते भी थे हमेशा कुछ ना कुछ मदद कर दिया करते थे उन गरीब लोगों की, तो कुर्बत भी थी, तो मेरा चचा जो है वो आधा पागल हो, समझ में नहीं आ रहा उसका इलाज कहां से कराऊं, ना मिलाओ चचा से, वो चचा उसका बहुत खुद वो करीम उस वक्त गालिबन 60 साल का था, उसका चचा जो था 90 साल। अब बात को लंबा नहीं करना चाहता हूं, आप किसी गोरकन के हालात सुनने के लिए तो यहां नहीं बैठे, खुलासा ये कि पता ये चला कि खास हैदरीबाग में नहीं जहां मेरे वालिद दफन है उसके पीछे वाले कब्रिस्तान ये गोरकन था, और एक मरतबा ये उसका कहना, और मुझे इसलिए इस बात पे यकीन सा आ रहा है कि जो वो कह रहा था जब मैं बड़ा हुआ और मैंने हदीसों में तफसील पढ़ी, तो वो जाहिल मुतलक आदमी जो अपना नाम भी नहीं लिख सकता है, जो वो बता रहे वो हदीसों के अंदर चीजें थी, अब आधा पागल था यानी 24 घंटे नहीं लेकिन कभी कभार नहीं अक्सर होगा, जाना है कोई ला दे इस किस्म के जुमले। उसने कहा कि मैं काम कर रहा था, एक कब्र आधी रात को मुझे खुली नजर आई, तो मैं गया जल्दी से उसको बंद करने के लिए, देखा वो खुली कब्र में एक रास्ता बना हुआ, जो चीज हम और आप देख के डर के मारे बेहोश होके गिर जाए वो गोरकंद का तो काम ही है। मैं उसमें उतर के चला गया, अब पता ही नहीं मुझे होश ही नहीं मैं कहां जा रहा हूं, ये ख्याल भी नहीं कि भाई ये कब्र इतनी सी कब्र होती है, मुर्दा भी अगर खड़ा होना चाहे तो खड़े होने की जगह नहीं, खाली बैठने की जगह होती, लेकिन मैं चला जा रहा। और फिर उसने बताया कि मैं ऐसे खूबसूरत बाग में पहुंचा, और जो उसने उसकी तफसील अपने अल्फाज में, बिल्कुल जाहिल आदमी है अंदरून सिंध के किसी गांव का रहने वाला, लेकिन जो तफसील बता रहा, तो मुझे तो ऐसा मजा आया बाद में जब मैंने खुद पढ़ा कि जैसे कुरान की आयतें वो दोहरा रहा हो, कितना खूबसूरत बाग है, ऐसे दरख्त हैं, ऐसे परिंदे हैं, ऐसे फल हैं, ऐसे महल हैं, ऐसा सोना और चांदी है, वो एक एक चीज बता रहा, और कह रहा है कि मैं वहां थोड़ी देर रुका तो फिर उसके बाद फरिश्ते आए और उन्होंने मुझसे कहा बाहर निकलो, तुम्हारी जगह नहीं है, मैं बाहर आ गया। किसी तरह मुझे वहां पहुंचा। अब वो जो पागलपना जिसको घर वाले कह रहे थे वो असल में उसकी ख्वाहिश थी, जबकि हर एक को पता कि जन्नत नहीं, जन्नत कयामत के बाद मिले, ये तो बरजख है। वादियुस्सलाम एक जन्नत के नमूने पे अल्लाह ने छोटी सी जगह बनाई, जन्नत चीज ही कोई और, अर्ज़ुहा का अर्ज़ इस समावात वाला अर्ज़ कुरान की आयत है, जन्नत इतनी बड़ी कि पूरे जमीनों आसमानों से ज्यादा तो जन्नत का एरिया। पैगंबर की हदीस तो आपने सुनी होगी, एक बार हजरत जिब्राइल ने अल्लाह से कहा कि ऐ खुदा मैं जानना चाहता हूं जन्नत कितनी बड़ी, ठीक है उड़ो उड़ो उड़ के देखो फ्लाई करो, 30,000 साल तक, साल 30,000 जिब्राइल उड़ते रहे, थक गए,
خداوندا یہ تو جنت ختم ہی نہیں ہو رہی، یہ طاقت نہیں رہی، مجھے دوبارہ طاقت دی، اللہ نے دوبارہ طاقت دی، پھر مزید 30,000 سال اڑے، 30,000
جنہوں نے جدید ایسٹرونومی پڑھی اور ان کو پتا ہے کہ گلیکسیز اور اسٹارز کتنے بڑے بڑے ہیں، وہ فوراً یہ حدیث پہ یقین کر لیں گے، اور جو نہ سائنس جانتے ہیں نہ اسلام جانتے ہیں وہ مذاق اڑانے لگے. ہمارا مسئلہ سائنٹسٹ نہیں، ہمارا مسئلہ نیم ملا، نیم سائنٹسٹ، نیم حکیم لوگ. 30,000 سال کی طاقت دوبارہ پھر اڑتے اڑتے 30,000 سال بعد تھک، خداوند اور طاقت دے دو. اب دل میں خیال ہے کہ اب تو جنت دیکھ کر ہی رہنا. روایت پیغمبر کی ہے کہ 30,000 مرتبہ اللہ نے جبرائیل کو اتنی طاقت دی کہ وہ 30,000 سال تک اڑتا رہے، 30,000 مرتبہ یہ طاقت ملی. اور جب وہ 30,000واں مرتبہ تھا اور وہ اڑ رہے ہیں تو نیچے تو جنت کے محل نظر آ رہے ہیں، محل سے ایک حور باہر نکلی اور کہا کہ جبرائیل کیا کر رہا؟ کہا کہ میں اتنے عرصے سے اڑ رہا ہوں تاکہ دیکھوں جنت کہاں سے کہاں تک. کہا جو اتنی مرتبہ تو اڑا، 30,000 × 30,000، ابھی تک تو نے جنت کا ایک محل بھی کراس نہیں کیا. یہ اتنا بڑا جو علاقہ تو نے کور کیا ہے نا، یہ صرف ایک محل ہے جو اللہ ایک مومن کو دے، صرف ایک مومن کو جو جگہ ملنے والی ہے، وہ بھی پوری تو نے ابھی کور نہیں کی. اور قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ زمین و آسمان کو ملا لو، اس سے بڑی جنت. یہ تو قرآن کی آیت ہے سورہ حدید، اور آج جا کے دیکھ لیجئے آپ، ابھی گوگل پہ چلے جائیے، کتنے بڑے بڑے سٹارز ہیں اور کتنی زمین کا قریب ترین جو سیارہ ستارہ ہے سورج کے بعد، وہ کتنا قریب ہے ذرا دیکھیے، آپ پاگل ہو جائیں گے، آپ بھی اور میں بھی. زیرو لگاتے 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 ہم ختم ہو جائیں. اور قرآن نے تفصیل، اچھا یہ حدیث تو پیغمبر کی، اصل آیت تو پروردگار عالم کی کہ جنت اتنی بڑی، اس کے بعد جنت کا تفصیلی تذکرہ، جنت کے کھانے بتائے گئے، فیا فاقحت و نخل و رمان، اس میں پھل ہوں گے، اس میں کھجور ہوگی، نخل، اس کے اندر انار ہوں گے. یہاں پہ علماء نے ایک نقطے کی بات بھی کہی ہے تو چلیں وہ بھی اشارہ کر، نخل کہتے ہیں کھجور کے درخت کو جس میں درخت کھجور بھی شامل ہے، درخت کی لکڑی اور پتے بھی شامل، اور رومان کہتے ہیں انار کو، انار کے درخت کو نہیں. اب علماء نے کہا کہ یہ ریسرچ آپ کریں سائنٹسٹ لوگ، کہ انار کے لیے خالی پھل کا نام لیا، کھجور کے لیے پھل ہو، پتوں اور لکڑی تینوں کا نام لیا. اس کا مطلب یہ کہ کھجور کے خالی پھل میں فائدہ نہیں ہے، پورے درخت میں فائدہ. لحم و تحرین مما یشتہون، کہا تمہیں وہاں پرندوں کا گوشت ملے گا، اور جس طرح سے تمہاری خواہش ہوگی. گوشت کا یہی مسئلہ تو ہوتا ہے نا کہ ہم کسی ریسٹورانٹ میں گئے، کہا گوشت ہے، اس نے کہا کیسا آپ چاہیں گے، یہ آپ گرل چاہیں گے کہ آپ اس کو خالی بوائل کھائیں گے کہ خالی آپ اس کو چارکول کھائیں گے کہ تکے کی شکل میں کھائیں گے. قرآن کہہ رہا لحم و طیر، پرندوں کا گوشت، مما یشتہون، جس انداز میں تمہیں چاہیے، کسی کو فرائی چاہیے، کسی کو بھنا ہوا چاہیے، کسی کو گرل چاہیے، کسی کو چارکول چاہیے، کسی کو باربیکیو چاہیے، یہ سب ملے. تفصیل قرآن بتا رہا ہے، قرآن کے پاس تفصیلات میں جانے کا ٹائم نہیں ہے. نماز کے لیے بھی ایک آیت آ گئی، طریقہ نہیں بتایا، روزے کے لیے آیت آ گئی، طریقہ نہیں بتایا، لیکن جہاں پہ بات جنت کی آ رہی، اور پانی کی بات آئی، پی انہار من ماء، ایک نہر ہوگی پانی سے بھری، وہ انہار من لبن، ایک ہوگی دودھ کی نہر، وہ انہار من عسل مصفا، اور ایک نہر ہوگی خالص شہد کی، اور اس کے بیچ میں آیا ہوا انہار من خمر لذت للشاربین، اور ایک نہر ہوگی شراب کی جو پینے والوں کو لذت دے. دنیا کی شراب نشہ دیتی ہے، آخرت کی شراب لذت دیتی ہے، دونوں میں فرق ہے. اس لیے یہ حرام ہو گئی، یہ نشہ لاتی ہے، وہ حلال ہو گئی، مومن کے لیے نعمت پروردگار بن گئی کیونکہ لذت دیتی. پھر قرآن کریم کہہ رہا ہے خالی نہر کا مطلب نہر نہیں، دریا، انہار من ماء، انہار من لبن، انہار من خمر، انہار من عسل مصفا، یہ دریا بہہ رہے ہیں. خالی یہ دریا نہیں، چشمے بھی ہیں، چشمے کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے.
कभी कोई पिकनिक की आपने किसी चश्मे के किनारे, उसका अपना एक मजा होता। मिजाज हम इन तस्नीम इन आयनन यशरब बेहल मुकर्रबू, वहां पे एक चश्मा होगा तस्नीम, सूरह दहर में सलसबीला आयनन, दूसरे चश्मे का नाम है सलसबील, एक ये चश्मा एक वो चश्मा जो आपको ड्रिंक वहां पे दिया जाएगा। काना मिजाज जो हम इन काफूर का, उसमें काफूर का मजा, हम तो काफूर खाली मैयत को गुसल देते वक्त और हनूत करते वक्त है तो काफूर से हमारे नाक में मौत का तस्वुर आता, लेकिन क्या उसके अंदर उसका टेस्ट कितना अच्छा होता। क्या जन्नत में जो आपको ड्रिंक दिए जा रहे हैं, मिजाज जो हम इन काफूर एक जगह ही आए, दूसरी जगह क्या आया, वह मिजाज जो हम इन तस्नीम, तस्नीम का उसमें मजा होगा जो जन्नत का चश्मा, तीसरी जगह क्या आया, कान मिजाज जो हम इन जंजबीर, उसमें सोंठ का जंजबील का अदरक का मजा होगा, खाली पानी नहीं मिलेगा, मुख्तलिफ फ्लेवर के ड्रिंक भी आपको मिलेंगे, कुरान तफसील बता रहा। फिर मसाकिना तय्यबा, तुम्हारे लिए तय्यब पाक और पाकीजा वहां पे रहने की जगह होंगी, महल। पैगंबर ने कहा जन्नत में एक मोमिन को कम से कम मिलेगी वो जगह जहां पे एक महल होगा, हर महल में ये महल याकूत सुर्ख का बना होगा। और ये याद रखिएगा रिवायत बहुत अहम है, ये लफ्ज याकूत सुर्ख, टाइम बहुत गुजर गया, मैं ये बात कल मुकम्मल करूंगा, याकूत सुर्ख का महल हो और हर महल में सब्ज जमरुद के बने हुए कमरे हों और हर कमरे के अंदर 70,000 तख्त होंगे सोने और चांदी के बने। कुरान तफसील भी बताई कि वो असाविरा मिन ज़हबिन बेआनियतिन मिन फिज़्ज़तिन व क़वारीर, वहां पे वो बर्तन होंगे जो चांदी के हैं और वो बेहतरीन गिलास होंगे। सुना है कि बेल्जियम का गिलास बहुत मशहूर है, क्या बेहतरीन शीशे के बने हुए गिलास हो। और ये महल, और हर महल में 70,000 तख्त हैं और हर तख्त के ऊपर 70,000 बेहतरीन, फीहा सुरूरिन मरफूअतुन व अक्वाबुन मौज़ूअतुन व नमारिक़ मसफूफ़तुन व ज़राबीय मबसूसा। ये कुरान की आयतें हैं, कुरान की आयतें, हदीस नहीं है, तो इनकी नियत से नहीं कह रहा हूं। का बेहतरीन वहां पे कालीन बिछी होंगी, उस पे गांव तकिए लगे होंगे, मुत्तकीन फीहा ललराए मुतकाबिलीन, मोमिन एक दूसरे के सामने बैठे एक दूसरे को देख के मजे मजे की बातें कर रहे हैं। और पैगंबर ने फरमाया कि वीर 70,000 तख, और फिर उसके ऊपर हर तख पर एक एक खूर, और हर कमरे के अंदर ऐसे दस्तरखान के जहां खाने के 70,000 डिशेज रखी होंगे, सर्व करने वाले गुलाम और कनीजे होंगे। लेकिन बाकी बातें छोड़े, सूरह रहमान की कुछ आयतें और सूरह वाकया की कुछ आयतें पढ़ ली, फी ज़िल ममदूद फी सिद्र मखज़ूद वफी तल ममदूद मंजूद वफी ज़िल ममदूद, ये सूरह वाकया है ना, वहां पे बेरी के दरख्त का साया होगा, बेरी के दरख्त होंगे और केले के दरख्त होंगे, वज़िल ममदूद और एक बेहतरीन खुशगवार साया होगा जिसके अंदर मोमिन बैठा हो। ये आयतें हैं, आयतें लफ्ज मैं इसलिए कह रहा हूं कि नऊज़ु बिल्लाह हदीसों का लोग मजाक उड़ाने के आदि हो गए। तल मंजूद, तल के माने अरबी में दो हैं, फूलदार दरख्त को भी कहते हैं, केले के दरख्त को भी कहते हैं। मखज़ूद बेरी के दरख्त है जिसमें पत्ते नहीं, और केले का दरख्त, केले के दरख्त के पत्ते बहुत बड़े बड़े, यानी कहा कि छोटे से छोटे पत्ते वाला दरख्त भी मिलेगा, बड़े से बड़े पत्ते वाला दरख्त भी मिलेगा। तो आप मकसद खाली दरख्त का नहीं रहा, हर नेमत मिलेगी। वज़िल ममदूद ठंडे साए, ला शमसम वाला जमहरीरा, दुनिया का बेहतरीन इलाका वो माना जाता है जहां ना ज्यादा सर्दी हो ना ज्यादा गर्मी। कुरान ने जन्नत के लिए कहा ला शमसन, ना वहां सूरज होगा वाला जमहरीर, वहां ना वहां ठंडक होगी, बेहतरीन आइडियल जो मौसम। अब तूबा का दरख्त होगा जिसके नीचे मुहिबान अहले बैत इसलिए बैठे होंगे कि तूबा के दरख्त के बिल्कुल नीचे रसूल खुदा का मकान है, पहलू में अली मुर्तजा तशरीफ फरमा है और सामने तमाम साहिबान ईमान है। यह तफसील कुरान बता रहा, सूरह दहर में, सूरह अलहाका में, सूरह वाकया में, जो आप रिस्क के लिए पढ़ते हैं ना, दुनियावी रिस्क छोड़िए, या आखिरत का रिस्क कुरान याद दिला रहा है। सूरह रहमान, सूरह तदफीफ, آیتوں پہ آیتیں اس قرآن کی کہ جس کے پاس واجبات کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے, حرام کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں. نعوذ باللہ, یہ جملہ میں نے کہا اس کا ایک خاص کانٹیکسٹ ہے جو کل سنی ہے. یہ ساری نعمتیں دے رہا ہے اللہ ہمیں اور آپ کو نا, سنی, اور رسول ان نعمتوں میں تھے. خلقت سے لے کے دنیا میں آنے تک, یا یہ کہیے کہ حضرت آدم کے صلب میں جانے تک اس نعمتوں میں تھے. پھر وہاں سے اس دنیا میں آئے کیوں؟ اتنی اچھی جگہ چھوڑ کر کہ یہاں ابھی ہم خالی سن رہے ہیں, دل چاہتا ہے تڑپ کے وہاں چلے جاؤ, اور جو آلریڈی وہاں پر ہے وہ یہاں کیوں آ رہا ہے؟ ایک سوال ہے نا. اتنی اچھی جگہ چھوڑ کر کہ خالی جھلک کوئی دیکھے اس کے چھوٹے سے نمونے کی, وہ کراچی کا گورکن تو پاگل ہو جائے. اور پیغمبر وہاں سے یہاں آ رہے, زبردستی تو نہیں آ رہے. اللہ تو پیغمبر کا کتنا خیال کرتا, بغیر ان سے پوچھے تو نہیں بھیجا ہوگا ان کو یہاں پہ. یہ جملے کو بھی کل بتاؤں گا, آج وقت نہیں رہا. کیوں آ رہے؟ یہ تو میرا اصل سوال ہے, لیکن میں کہوں گا اس کا ایک مختصر جواب بھی, اور وہ یہ کہ حسین ان منی وانا من الحسین. پیغمبر نے کہا میں حسین سے, حسین مجھ سے. تب یہی سوال آقا حسین سے کر لیا جائے کہ مولا حسین آپ مدینے میں ہیں, نانا کی قبر کے برابر ہیں, ماں کی قبر کے برابر, خاندان یہاں پہ ہے, آپ کی ولادت یہاں ہوئی, آپ کا بچپنا یہاں گزرا, آپ کی جوانی یہاں گزری, آپ کا بھرا گھر ہے, اولاد کے ساتھ ہیں, گھر والوں کے ساتھ, اور اسے چھوڑ کے آپ کربلا کے اس جنگل و بیابان میں جا رہی. اور حسین, رسول نے کہا میں حسین سے ہوں, تو ایک جواب تو حسین کا لے لیں تو وہی جواب رسول کا ہوگا. اور پھر مزید وضاحت میں انشاءاللہ کل کی مجلس میں پیغمبر کے حوالے سے ہی کروں گا. تو حسین نے صرف ایک لفظ استعمال کیا اسی خط میں, خط نہیں وصیت نامہ, جو مدینے سے نکلتے وقت اپنے بھائی کے نام چھوڑ دیا, محمد حنفی. وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ اصلاحِ امتِ جَدِّي, میں تو صرف اس لیے یہاں سے نکل رہا ہوں کہ مجھے اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا. جب نانا کی امت کی اصلاح کی بات ہو جائے تو روضہ رسول کو بھی چھوڑا جا سکتا, قبر فاطمہ کو بھی الوداع کہا جا سکتا, بھیا حسن مشتبہ کی قبر سے بھی جدائی اختیار کی جا سکتی, اپنے وطن کو بھی خدا حافظ کہا جا سکتا, بچپنا اور جوانی جن گلیوں میں گزری ان کو بھی چھوڑا جا سکتا, اپنے بھرے گھر کو قربان کیا جا سکتا, اپنے جوانوں کے لاشیں اٹھانے کی تیاری کی جا سکتی ہے, اپنے گھر کی عورتوں کی قید کو برداشت کیا جا سکتا ہے. لطلب اصلاح امت جدی. اور حسین والا سوال جو ہے وہ پھر بھی اتنا واضح اس لیے نہیں ہوگا کہ میرا سوال یہ تھا کہ آقا مدینے سے نکل کے کربلا کے جنگل میں کیوں آئے. تو کربلا تو آج اتنی قابل احترام جگہ ہے کہ شاید مکے سے بھی زیادہ قابل احترام. تو میں جملے کو ذرا سا بدل کہ مدینے کو چھوڑ کر آپ نے یہ کیسے برداشت کیا کہ آپ کی بہنیں اور آپ کے خاندان کی عورتیں کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں میں رول جائیں؟ جو سوال میں رسول اللہ سے کیا ہو جس کا جواب کل دوں گا. آقا حسین, بلکہ اگر میں یہ جملہ ذرا تھوڑا سا بدل دوں تاکہ یہ چہلوم اور یہ تاریخوں کی مناسبت رہے, کہ آقا سجاد سے یہ سوال کروں کہ مدینہ جیسا شہر چھوڑ کر پھر آپ کوفے کے بازاروں اور شام کے درباروں یہ سارا امتحان کیوں دیا؟ جواب وہی آیا, لطلب اصلاح امت جدی. میری آنے والی نو مجالس بس اسی ایک جملے کی تشریح ہوگی, جو حسین کا بھی جواب ہے, جو سجاد کا بھی جواب. چھوٹا امتحان نہیں دیا ہے میرے آقا سجاد. جیسا کہ میں نے کہا کربلا بہت بڑا امتحان ہے, لیکن چونکہ کربلا شہادت حسین کی وجہ سے اتنی مقدس جگہ بن گئی, کیا اگر یہ کہا جائے کہ اچھی جگہ چھوڑ کے حسین نعوذ باللہ بری جگہ آئے تو نہ میرا دل قبول کرے گا نہ آپ کا ایمان گوارا کرے, لیکن کوفہ و شام کے لیے تو کہا جا سکتا. تو وہ ایسی جگہ تھی, وہ ایسی جگہ تھی کہ روتے بھی رہے تو کربلا سے زیادہ کوفہ و شام کو یاد کر. جملہ آپ نے سنا ہے نا کہ ایک مرتبہ منحال کوفی جیسے قریبی صحابی نے, کوئی دشمن نہیں ہے, یہ کوئی کم معرفت رکھنے والا نہیں ہے, یہ حسین اور سجاد کو جاننے والا ہے، لیکن 30 سال سجاد کے ماتم کو جب دیکھ رہا تو ایک مرتبہ گھبرا کے قریب آتا ہے اور کہتا ہے، مولا آپ رو رہے ہیں، بہت رو رہے ہیں، یقیناً آپ کے خاندان میں بڑی مصیبت پڑی، لیکن کب تک روئیں گے؟ آج 30 سال ہو گئے اب مسلسل۔ مولا سجاد نے کہا، تو نے انصاف نہیں کیا، کیا کہ تو نے قرآن میں یعقوب کا رونا نہیں پڑا؟ صرف ایک بیٹا کھو گیا، مارا بھی نہیں گیا، باقی 11 بیٹے پھر بھی آنکھوں کے سامنے ہیں، تو اتنا رو کہ وہ عزت عینا ہو وہ ہوا قزیم، وہ صبر کرنے والے ہیں اور آنکھیں سفید ہو گئی، میں نے تو اپنی آنکھوں سے اپنے 18 یوسف کربلا کی جلتی ریتی پہ تڑپتے دیکھے ہیں۔ بس ایک مرتبہ گھبرا گیا، گھبرا کے اس کی زبان پہ بے اختیار وہ جملہ آ گیا جو آج بھی بعض لوگ ہم پر اعتراض کے لیے کہتے ہیں، اس نے اعتراض کے لیے نہیں کہا، کہا مولا یقیناً بہت بڑا صدمہ تھا، لیکن شہادت زنا، شہادت تو ایک امتحان ہوتا ہے، شہادت تو ایک رتبہ ہوتا ہے، یہ تو آپ کو رتبہ ملا، اس پہ کیوں رو رہے ہیں؟ ویسے تو جواب یہ تھا کہ جا کے پہلے رسول خدا کو بتاؤ وہ حمزہ پہ کیوں روئے، لیکن مولا نے دیکھا یہ دشمن نہیں بول رہا ہے، چاہنے والا بول رہا ہے، اس لیے کہا اچھا صرف ایک بات یہ بتا دو کہ اگر کربلا کی شہادتیں تھیں تو کوفہ و شام میں بہنوں کا اور ماؤں کا بے مکنہ و چادر کے بلوائے عام و نامحرموں میں جانا یہ بھی کیا کوئی رتبہ اور فضیلت ہے؟ ہائے آکے دیکھو سجاد کربلا پہ اتنا نہیں رو رہا جتنا الشام، الشام اور الشام، وہ شام کے مصائب ہیں جو سجاد کو رلا رہی ہیں۔ الا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔ پروردگارا میرے مظلوم آقا سید الساجدین کے اس امتحان کا واسطہ، میری مظلومہ شہزادی زینب کبریٰ اور خاندان اہل بیت کی مقدرات کے اس امتحان کا واسطہ، ان سب کے ماننے والوں اور چاہنے والوں اور ان کا غم کرنے والوں کو غم حسین کے سوا دنیا اور آخرت کے ہر غم سے محفوظ فرما، صاحبان ایمان کی تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ اس وقت دنیا جس کورونا کی بیماری میں مبتلا ہے، دنیا بھر کے انسانوں کو بے حق اہل بیت اطہار اس بیماری سے محفوظ فرما۔ جس دن کی خاطر قربانیاں دی گئیں، ہمیں کم از کم خود اس پر عمل کرنے اور اپنی اولاد کو اس کی تربیت کی توفیق عطا فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔